الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم نے اب تک قرآن مجید کی قرآت کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، یعنی پہلے یہ معلوم کیا کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے وہ مواد بھی پیش کر دیا جو ہمارے ہاں تاریخی کتابوں میں درج ہے، یعنی یہ بات کہ قرآن مجید کی قرآت میں صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ ایک ہی قرآت پر قرآن پڑھتے تھے، اسی پر قرآن دنیا کو دیا گیا. اور ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ جو قرآن انہوں نے دیا ان کی سلطنت میں ہر جگہ نسلاً بعد نسلاً اسی قرآن کو اجماع حاصل ہے اور اسی کو قولی تواتر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ایک دن کے لیے بھی یہ چیز منقطع نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ قراءتوں کے اختلافات کہاں سے آ گئے، یعنی ہیں تو قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، پورے اجماع اور تواتر کے ساتھ موجود ہے، لیکن قراءتوں کے اختلافات بھی موجود ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئے، پیدا کیسے ہوئے، کیا اسباب ہوئے ان کے پیدا ہونے کے. تو اس سے پہلے کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ اس بحث کا مطالعہ کریں، چند باتوں کو میں ابتدا عرض کر دیتا ہوں، اس سے مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. قرآن مجید کو جب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کر دیا، صحابہ کرام کی قرآت پر قرآن مجید امت پڑھنے لگ گئی، اس کو رائج کر دیا گیا، جس کی پوری تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس کے ساتھ کچھ معاملات تو بالکل انسانی ہیں، وہ پیش آ گئے، یعنی کچھ معاملات ایسے ہیں جو بالکل انسانی سطح پر ہر جگہ پیش آ سکتے ہیں، جن کو روکنے کا سوائے اس کے کہ کوئی غیر معمولی اہتمام اللہ تعالیٰ کر دیں اور وہ ایسا نہیں کرتے، کوئی اور طریقہ نہیں. ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوا، اور دیکھیے بالکل انسانی طور پر پیدا ہوا، میں نے ابھی آپ کو جو تاریخ بتائی ہے قرآن کی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ہے بعثت کے بعد، یعنی جب آپ ابھی مکے میں تھے. مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا، مکے میں بھی نازل ہوتا رہا، مدینے میں آنے کے بعد بھی نازل ہوتا رہا، آخری سال میں یعنی جس سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی ترتیب کے ساتھ دوبارہ پڑھ کر سنایا. اب اس کے بعد پھر اس کو رائج کرنے کا عمل شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے عقل عام یہ کہتی ہے کہ بہت سے ایسے صحابہ کرام ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے کہ جو قرآن سیکھ کر مختلف جگہوں پر چلیں گے، یعنی یہ تو ایک فطری انسانی معاملہ ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو ایمان لایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ ہی میں رہا، لوگ مختلف جگہوں پر جاتے رہے چلے گئے. اچھا، پھر اگر وہ نہیں گئے تو جنہوں نے ان سے قرآن پڑھا وہ چلے گئے، یعنی یہ بھی بالکل فطری سی چیز ہے. ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں تو موجود نہیں رہے گا نا، یعنی مختلف جگہوں کے اوپر لوگ قرآن سیکھ کر چلے گئے، اور وہ اس قرآت پر قرآن پڑھ رہے تھے جو پہلی قرآت تھی قرآن مجید، ان کو اسی پر پڑھنا چاہیے. یہ دوسری اطلاع تو اب ان تک پہنچنی ہے نا، یہ دوسری اطلاع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے آخری سال روبا عمل ہوئی، اور اب اس کو پہنچنا ہے ان تک، یعنی قرآن مجید جب بالکل ترتیب دے دیا گیا تو اب اس کو شائع کیا جائے گا، اب اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا. تو ایک تو بالکل انسانی معاملہ یہ. اب جس قرآت پر انہوں نے پہلے قرآن پڑھا ہوا تھا، ان میں سے بعض لوگ اس اطلاع کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، یعنی یہ بھی بالکل فطرت ہے. کچھ لوگ انکار کریں گے ہم نے تو رسول اللہ سے پڑھا ہے، ہم نے تو صحابہ اکرام سے پڑھا ہے، یہ ایسے ہی پڑھا ہے ہم نے. تو کچھ اختلافات اس سے پیدا ہوئے، پہلے اختلافات جو پیدا ہوئے وہ یہاں سے پیدا ہوئے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ بھی بالکل انسانی معاملہ ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آج بھی پیدا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک آدمی پورے اہتمام کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور وہ پڑھنے کے لیے تراوی کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے، تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی غلط پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت سلب کر لی ہے انسان سے کہ وہ غلط نہ پڑھے، غلطی ہو جاتی ہے اس سے. اچھا، یہ غلطی پڑھنے میں ہوتی ہے، قرآن جب ہم چھاپتے ہیں تو شائع کرنے میں ہو جاتی ہے، پروف پڑھنے میں غلطی ہو گئی، پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی، یعنی یہ غلطی بھی انسانی سطح پہ ہو جاتی ہے. اور یہ معلوم ہے کہ وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ جب معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی طباعت جو ادارے کر رہے ہیں وہ اتنی بے احتیاطی سے کرتے ہیں کہ اس میں بہت غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو پھر باقاعدہ ایک قانون حکومت پاکستان نے نافذ کیا کہ کسی مستند قاری کے سرٹیفکیٹ کے بغیر قرآن چھاپا نہیں جا سکتا. بہرحال غلطی انسانی سطح پر یعنی پڑھنے میں بھی ہو گئی، وہ تو ہم روز دیکھتے ہیں، ہو جاتی. ہم میں سے ہر آدمی کو قرآن یاد ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے بعض اوقات. اچھا، اگر عربی جانتا ہو تو ایسی غلطی کرتا ہے جس سے معنی بھی دوسرے بن جاتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی فطری سی چیز ہے. یعنی اگر تو عربی نہ جانتا تو پھر بعض اوقات جہالت کی غلطی کرتا ہے، علم کی غلطی بھی ہوتی ہے، یعنی آدمی کے ذہن میں ایک دوسری ترکیب جملے کی رہ جاتی ہے، اس کے مطابق پڑھ دیتا ہے. ایسا ہم میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے. حافظ لوگ تو خیر کرتے ہی ہیں، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملتی جلتی آیات میں بعض اوقات اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے. تو دو انسانی سطح کی غلطی ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ بھی بالکل انسانی ہے، لیکن وہ انسانوں کے اندر جو شر کا دائیہ اس سے پیدا ہوتی. قرآن مجید جب دنیا میں آیا اور شائع ضائع ہوا، یا رسول اللہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو جہاں لوگوں نے ان کو شرع صدر کے ساتھ قبول کیا، وہاں ابتدائی مرحلے میں منافقت کے ساتھ بھی قبول کیا، تو قرآن سے معلوم ہے. اور دوسرے مرحلے میں جب بڑے پیمانے پر روما اور ایران کی سلطنتیں مفتوح ہوئیں، تو وہاں کے لوگوں نے معاندت کے جذبے سے بھی قبول کی، یعنی یہ چیز بھی بالکل فطری ہے. چنانچہ جس طریقے سے باقی چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی اعتماد کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ہونی چاہیے، یعنی فطری طور پر ہونی چاہیے. تو اس فطری کوشش کے نتیجے میں لوگوں نے یہ بات پھیلانا شروع کی کہ قرآن مجید کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ تین جو چیزیں ہیں یہ بالکل فطری ہیں، یعنی میرے نزدیک اگر یہ نہ ہوتی تو کب باعث تعجب ہوتا، ایسا ہی ہونا چاہیے. اختلافات کے پیدا ہونے کا باعث یہ، وجہ یہ بنی ہے اختلافات کے پیدا ہونے. اب اس کے بعد یہ جو اختلافات ہیں جتنے بھی لوگ بیان کرتے ہیں، تو میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے پاس ان کے جواب میں یہ برہانے کاتے ہیں کہ یہ اختلافات لوگ بیان کرتے رہے، اپنی جگہوں پر لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے بھی رہے، لیکن مصحف جب اس امت کے اندر سب کیا گیا تو وہی سب کیا گیا. یعنی قرآن مجید مسلمانوں کے ہاتھ میں نسلاً بعد نسلاً وہی رہا. قرآن مجید یعنی جس وقت اس میں طباعت کی غلطی ہوئی تو تب بھی ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ ٹھیک کر دو اس کو، اور جب کبھی کسی نے پڑھنے میں غلطی کی تو آپ نے دیکھا تراوی میں کیا ہوتا ہے. یعنی یہ سارا معاملہ جو ہے ہوتا رہا، غلطی تو ہوتی رہی، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن موجود رہا. قرآن مجید کبھی خلط مبس کا شکار نہیں ہوا. لوگوں نے یہ سب باتیں کی، یعنی انہوں نے اپنی پرانی پڑی ہوئی قرآت پر اصرار بھی کیا، ان سے غلطی ہو گئی تو غلطی پر بھی اصرار کیا. اور دیکھیں اب اصرار کیوں نہیں کرتے لوگ، اب بھی کریں، اس کی وجہ یہ کہ وہ اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے کہ فوری طور پر آپ بتا دیتے ہیں کہ نہیں غلط ہے، لیکن شروع شروع میں تو اصرار کرنے والے کچھ زندگی بھی پا لیتے تھے. اس لیے کہ اس بڑے پیمانے پر تو ظاہر بات ہے کہ اس کو لوگوں کے ہاتھ میں چھاپ کر نہیں دیا جا سکتا تھا، طباعت اس کے بہت بعد ایجاد ہوئی ہے، تو اصرار کرنے والے بھی مختلف جگہوں پر اتنی بڑی پھیلی ہوئی سلطنت میں ہو جاتے تھے. تو یہ بالکل میرے نزدیک فطری اختلافات ہیں، یہ ہونے تھے، ہو سکتے تھے، ہر جگہ ہوں گے، ان کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے امت کے اجماع اور تواتر سے قائم رکھا. یعنی اس قرآن مجید کو، اس مصحف کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا، کوئی تغیر اس میں نہیں کر سکا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے فرمائی، وہ موجود رہا. اختلافات میں نے آپ سے عرض کر دیا کیوں پیدا ہوئے، سبب اس کا یہ ہوا اختلافات کے پیدا ہونے کا. اب یہ جو مراکش وغیرہ ہے، مراکش وغیرہ میں قرآن مجید، یعنی باقی جگہوں پر تو یہ ہوا کہ قرآن کبھی دوسری طرح کا چھاپنے کی جسارت نہیں کی گئی، یا کبھی اس کو لکھ کر لوگوں کے اندر شائع کرنے کی نہیں کی گئی جسارت. یہ کتابوں میں بیان ہوتا رہا، یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مراکش وغیرہ میں یہ چھپ گیا. یہ لکھ کر لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ایک بڑی تعداد میں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیز کب ہوئی, یہ 390 ہجری میں ہوئی. یعنی اس وقت ہوئی, اگر میں تاریخ میں غلطی نہیں کر رہا تو شہزاد سلیم صاحب اصلاح کر دیں گے, اس کے خاص محقق ہیں. تو یعنی وہاں کی حکومت نے باقاعدہ طریقے کے اوپر یہ حکمنامہ جاری کیا کہ ہم مسلمانوں کی عام قرات کی بجائے اس کو امام مالک کے شاگرد نافع کی قرات پر پڑھیں گے. یہ جاری کیا کیونکہ وہ بھی مدینہ کے ہیں, تو ان کی قرات کے اوپر ہم پڑھیں گے, امام مالک کے استاد, یعنی ان کی قرات کے اوپر ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ وہ مالکی تھے. تو ایک فقہی تعصب کے نتیجے میں 390 میں, یعنی چوتھی صدی ختم ہو رہی تھی جبکہ انہوں نے اس کو رائج کیا. اور موجودہ زمانے میں ہماری سعودی عرب کی حکومت نے بھی الحمدللہ دوسری قرات پر قرآن چھاپ دیا, یعنی وہ چھپ گیا ہے. لیکن اس سے قرآن مجید کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اس لیے کہ وہ 390 کے بعد کا تواتر ہے. اور 290 وہ اس کے بعد کا تواتر ہے, اور یہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اب چھاپا گیا ہے, اس کو بھی کل تواتر حاصل ہو جائے گا. یہ چھاپ دیا نا انہوں نے, ہو جائے گا. لیکن یہ سب تواتر جو ہیں, تواتر کی تعریف آپ جانتے ہیں نا کہ یہاں سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو متواتر ہونا چاہیے. یعنی اس وقت تو بخاری کی ہر حدیث متواتر ہو چکی ہے, لیکن وہ اصل میں متواتر نہیں ہے, اس لیے کہ تواتر اور اجماع کو یہاں سے لے کے وہاں تک مکمل ہونا چاہیے. اور یہ تواتر اور یہ اجماع صرف قرآن مجید کی اس قرات کو حاصل ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. یعنی ان اختلافات کے پیدا ہونے سے انکار نہیں ہے, پیدا ہوئے ہیں, ہر جگہ ہوں گے, لیکن قرآن مجید کے تواتر اور اجماع کو ان میں سے کوئی چیز بھی علمی لحاظ سے متاثر نہیں کرتا, بالکل متاثر نہیں, اس لیے کہ وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور آج کے زمانے میں بھی اب کوئی شخص چاہے تو بے شک قرآن مجید میں دو چیز تبدیلیاں کرے, چھاپ لے, اس کو چھاپ دے گا, لیکن یہ کہ امت مسلمہ نے اس کو قبول نہیں. امت مسلمہ کے پاس جو قرآن مجید موجود ہے اجماع اور تواتر سے, وہ وہی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں. یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی, اس کے اندر کوئی تغیر, یہ کبھی کسی نے کرنے کی جسارت نہیں کی. یہ بیان کیا جاتا رہا ہے کہ جی اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے, یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے, اور پھر کسی خاص دور میں کسی حکومت نے اگر چاہا ہے تو وہ کام بھی کر دیا جو مراکش وغیرہ میں ہوا ہے, اور وہاں کے لوگ جو ہیں اس کو پڑھنے لگ گئے. لیکن یہ کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر بالکل محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, اس وجہ سے قرآن مجید کی کوئی ایسی قرات جو 250 سے آ گئی ہو, یا 390 سے آ گئی ہو, یا 410 سے آ گئی ہو, یا اب 1400 کچھ سے شروع کر دی گئی ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن کی وہی قرات پڑھی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک بغیر کسی انقطاع کے تواتر کے ساتھ بالاجماع امت کے پاس موجود ہے. یہی تعریف پڑھی تھی نا ہم نے قرآن مجید کی, تو وہ صرف یہی قرات. اور جب وہ صرف یہی قرات ہے تو باقی کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے کسی مسلمان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. آپ فرمائیں گے دیکھنا بھی نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے, لیکن لوگ دیکھتے ہیں. یعنی حقیقت واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک پورے تواتر اجماع کے ساتھ موجود ہے, لیکن اس کے مقابلے میں مختلف لوگ بعض چیزوں کو پیش کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ اس کا انکار کرتے ہیں, نہیں, یہ یوں بھی ہو سکتا ہے, یہ یوں بھی ہو سکتا جو ہے یہ نہیں ہو سکتا, اس کی میں نے نفی کی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بغیر کسی انقطاع کے تواتر اور اجماع کے ساتھ مل رہا ہو, نہ کہ 250 میں قرآن جاری کر دیا جائے, نہ کہ 470 میں قرآن جاری کر دیا جائے, نہ کہ 1423 میں قرآن جاری کر دیا جائے. یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا نا جو سعودی حکومت نے چھاپا ہے. زیادہ اسی کے ساتھ پڑھ رہا ہے, حکومت نے جاری کر دی نا. یعنی اب جو سعودی عرب کی حکومت نے جاری کی ہے اس پر بھی بہت لوگ بہت شوق سے پڑھنا شروع کر دیں. حکومتی سطح پہ ہونے کی بھی وہی وجہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کی. تینوں وجہ جو ہیں وہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی پڑھی ہوئی قرات پر اصرار ہوا, تو ظاہر ہے ان کے موت کے دن بھی پیدا ہوں گے نا, ہر آدمی جو کسی چیز غلط چیز پہ اصرار کرتا ہے نہیں، یہ سنا ہوگا نا آپ نے، مشہور محاورہ ہے کہ بھائی ہر آدمی کو 10 بیوقوف ضرور مل جاتے ہیں اس کی تائید کرنے کے لیے، تو جن لوگوں نے اصرار کیا ظاہر ہے کہ ان کے معتقدین بھی ان کو ملے، وہ ملیں گے، لازمن ملیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ملیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود، یعنی قرآن مجید کے معاملے میں اس سب کچھ کے باوجود، قرآن مجید کے جس نسخے کو اور جس قرآت کو تواتر اور اجماع حاصل ہے وہ وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، باقی کسی قرآت کے بارے میں، کسی نسخے کے بارے میں اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، علمی لحاظ سے نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بات جو ہے یہ تاریخی لحاظ سے بالکل ثابت ہے کہ قرآن مجید کی جس قرآت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک تواتر اور اجماع حاصل ہے وہ صرف وہی ہے جو ہمارے پاس، اور جب وہ وہی ہے تو پھر باقی جو بھی لوگ کریں، کرنے کو تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، الحاد کر سکتا ہے، منافقت کر سکتا ہے، غلطی لگ سکتی ہے، سب کام ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن موجود۔ جی یہ بات کہ مجلد کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کا تعلق تاریخ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دے دیا، اور ترتیب دے دینے کے بعد اس قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ لوگوں کو پڑھا دیا، اور یہ قرآن لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ اب یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ جلد باندھی گئی تھی یا نہیں باندھی گئی تھی، اس کا تعلق تاریخ سے، دونوں پہ بالکل یکساں ہو۔ اب بھی نہیں ہوئی، اب بھی نہیں، ابھی تک ویسی کی ویسی۔ یعنی بیماری تو مسلمانوں میں شاذ ہی کوئی ایسی ہے جو پیدا ہوئی اور ختم ہو گئی، عام طور پر وہ زیادہ کرونک ہوتی چلی جاتی۔ جو بیماری بھی پیدا ہو، علمی پیدا ہو یا عملی پیدا ہو، میں نے ختم ہوتی نہیں دیکھی مسلمانوں کی تاریخ میں، وہ ہمیشہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ تو ہو گیا پیدا۔ لیکن صحابہ کرام نے اتنا غیر معمولی اہتمام کیا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اپنا قرآن بالکل محفوظ کر کے منتقل کر رہے ہیں، اور اس محفوظ قرآن کے مقابل میں کوئی ایک کہتا ہے نہیں یہ یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو نہیں چیلنج کرتے، یعنی اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، کسی نے کہا کہ یہ غلط ہے، نہیں یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جتنے یوں بھی ہو سکتا ہے کہے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام جتنے ہیں وہ کیا ہیں، ان میں سے کسی کو تواتر حاصل نہیں، وہ سب اخبار احاد ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے دو نسخے ہیں اس وقت، ایک قرآن مجید کا وہ نسخہ ہے جو کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کے مطابق ہم اس کی شرح و تفسیر کرتے ہیں، ایک قرآن مجید کا وہ نسخہ ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ نسخہ امت کو اجماع اور تواتر سے ملا ہے، اور ایک وہ نسخے ہیں جو اگرچہ اس طرح مرتب تو نہیں، بعض جگہوں پر مرتب بھی ہیں، جو اخبار احاد سے، اخبار احاد تو آپ سن چکے ہیں نا اس کی تعریف کیا ہے، کسی ایک یا دو آدمیوں کی روایت سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی دو اس وقت ہمارے پاس صورتیں موجود ہیں، ایک اجماع اور تواتر سے نقل ہونے والا قرآن، اور ایک اخبار احاد سے نقل ہونے والے قرآن۔ قرآن کے بارے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ قرآن وہ ہے جو امت کے اجماع اور تواتر سے نقل ہوا ہے، اس کے مقابلے میں خبر واحد ہوگی، اس لیے کہ دنیا کے اندر کسی چیز کو بھی آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب آپ اس میں جتنے سوالات کرنے کر لیں، اس کے بعد کی بحث آپ کی سمجھ میں تبھی آئے گی اگر اس بنیادی بات کے بارے میں۔ جی नहीं वो कैसे करते हैं? आजकल के जमाने में एक आदमी जो 500 मील की मुसाफत के ऊपर किसी जगह के ऊपर पढ़ा रहा है, ये इलम में कैसे आएगा? यानी ये जमाना तो नहीं है ना। इस सहाबाए कराम कुरान मजीद को उम्मत में शायो जाए कर रहे हैं, 500-700 मील के फासले के ऊपर, 1000-2000 मील के फासले पर एक कस्बे में एक आदमी बैठा हुआ है और वो कहता है जी मैंने तो खुद रसूलुल्लाह सल्लम से इसी तरह पढ़ा था, और इसरार कर रहा है उस बात की। क्या करेंगे आप उसका? कोई इलाज नहीं हो सकता, इस वक्त भी नहीं हो सकता। सहाबा कराम के नोटिस में तो आने की वजह ही नहीं है, उनके नोटिस में तो तारीख में मौजूद है कि आ गया था, और जब आया तो उन्होंने जो कार्रवाई की है वो गैर मामूली की है। यानी हजरत उस्मान के बारे में तो ये मालूम है कि उनके नोटिस में ये आया कि बाद लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर उनके नुस्खे जो थे पॉसिबल हद तक लेकर जला दिए और कुरान मजीद के नुस्खे तैयार करा के भेजे, बड़ा एहतमाम किया। यानी जो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन बहरहाल आप किस किस के पास से क्या छीन सकते हैं, नहीं कर सकते। उसका यह फायदा तो हुआ कि इजमा और तवातुर की जगह पर हमारा कुरान खड़ा रहा, लेकिन यह कि लोग बिल्कुल ही उससे इख्तलाफ की जसारत ना करें, यह अमलन नामुमकिन था, ना आज मुमकिन है, अब भी कर रहे हैं। जी यही तो अजीब व गरीब बात हुई है जी कुरान के बारे में, कि हजारों लोग जो है नस्ल बाद नस्ल उसको उसी तरह जुबानी याद करके पढ़ रहे हैं। अब भी आप चाहें तो 5-7 लाख तो पेश किए जा सकते हैं आराम से। यानी ये चीज दुनिया की किसी और किताब को हासिल कोई तस्वुर नहीं करता। आप देखें तरावी कभी आप देखें पढ़ते हुए, आदमी जरा सी गलती करता है दो पीछे बोल पड़ते हैं। ये गैर मामूली मामला जो कुरान मजीद के साथ हुआ है कि वो सिर्फ एक किताब की शक्ल में बिल इजमा नकल नहीं हुआ, बल्कि उसको कौली तवातुर हासिल है। यानी हजारों लोगों ने उसको पूरा का पूरा जुबानी लाखों लोगों तक मुंतकिल किया और मुसलसल कर रहे हैं। यानी एक दिन के लिए नहीं रुकता ये सिलसिला, इस वक्त भी नहीं रुकता। कभी आप रमजान में लाहौर की मस्जिद में जाके देखें, यानी 10-10 लाइन में लगे होते हैं पूरा सुनाने के लिए, उनको बारी नहीं मिल रही होती। इस गिरे पड़े जमाने में भी हाल ये, जहां चाहे चले। कहते होंगे यानी अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में ये बात कैसे मालूम हुई आपको? रवायतें तो बहुत कुछ कह रही हैं, रवायतें तो मैं आगे बयान कर रहा हूँ जो कुछ कह रही हैं। यानी रवायतों के अंदर तो आपको मैंने अर्ज़ किया है कि इतना कुछ बयान हुआ है कि आदमी के लिए अपना ईमान कायम रखना आसान नहीं रहता। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे पास अल्लाह की किताब जो है इस तरह इजमा और तवातुर से महफूज है, गैर मामूली करम है। वरना कहानियों और किस्सों की किताबों में जो कुछ है वो तो अभी अभी आप सुनेंगे आगे क्या कुछ, वो ऐसे ऐसे किस्से और ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि समझ में नहीं आता कि उनके साथ फिर लोग क्या चीज मान रहे हैं। यानी मैंने ये तीन इम्कान बयान किए। उसके भी बहुत से सियासी वजूह हैं। यानी अगर यही मामला जो है खुलफाए राशिदीन की कंटिन्यूस हुकूमत में होता तो शायद गैर मामूली मुज़ाहमत होती। ये वो इलाका है जो बिल्कुल कबायली और बर्बरी इलाका था, इस पर सहाबा की हुकूमत कायम नहीं हुई, लोग दीन से बहुत वाकिफ नहीं थे वहाँ। जैसे हमारे यहाँ ना कबायली इलाके हैं, यानी अगर ऐसा होता, लेकिन ये कि उसकी तारीख महफूज है कि फलां सन में फलां मौके के ऊपर हुकूमत ने इस हुक्म के साथ ये जारी किया। جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابھی پچھلے چند سال پہلے سعودی عرب کی حکومت نے وہی مراکش والا قرآن باقاعدہ مجمع الملک فہد سے چھاپ کر شائع کر دیا. یعنی اب بالکل ممکن ہے کہ قرآن آپ خریدنے کے لیے جائیں بازار میں اور آپ وہ خرید لائیں. میرے پاس ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے. قرآن مجید کا وہ نسخہ جو سعودی حکومت نے مراکش والوں کی قرآت کے مطابق چھاپ دیا ہے وہ جی وہاں چار ہیں, لیکن علمی طور پر دو ہیں, علمی لحاظ سے دو ہیں. یعنی ایک اخبار احاد کی بنیاد پر بیان ہونے والا قرآن اور ایک اجماع اور تواتر سے بیان ہونے والا قرآن. تو اجماع اور تواتر سے جو قرآن بیان ہوا ہے وہ بالکل متفق علیہ ہے, اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پوری امت اس کو اسی طرح نسل بعد نسل نقل کر رہی ہے, اور جو اخبار احاد کی بنیاد پر قرآن ہے ظاہر ہے کہ وہ اخبار احاد ہیں, ان کے بارے میں ایک کہتا ہے یہ ہے, دوسرا کہتا ہے وہ ہے, تیسرا کہتا ہے یہ, چوتھا کہتا ہے وہ. جی اس کو تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا, وہ تو متفق علیہ ہے. یعنی یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ نہیں صحیح, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے والا بھی صحیح. یہ جی نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر, اس کے اوپر لکھا ہوا, لیکن کون پڑھے گا, عربی میں لکھا ہوا ہے نا. آپ تو کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پڑھیں گے. وہ اس کی حقیقت تو میں آگے واضح کر دوں گا, بتا دوں گا کیا ہے. اسی مفہوم میں بولتے ہیں کہ بعد میں امت کے اندر تواتر حاصل ہو گیا, جیسے بخاری میں تواتر ہو گئی. جی یعنی ایسے قصے جو بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت فلاں موقع پر اتری, فلاں مسئلہ پیش آیا تو اتری, ان کو شان نزول کی روایتیں کبھی دیتے ہیں کبھی اشارہ کر دیتے ہیں. امام مالک سے ملاقات ہی ہوگی تو پتہ چلے. نہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے کہ چونکہ میری امت میں بوڑھے بچے اجمی عربی سب ہوں گے, جو ظاہر ہے کہ عربی لہجے پر قدرت ضروری نہیں رکھیں, تو حضور نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اس معاملے میں مواخذہ نہ کیا جائے, اور آپ کو کہا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے, کوئی اس میں جتنا آپ اہتمام کر سکتے ہیں آپ کریں, لیکن اگر اس طرح کی جو لہجے کے حساب سے, ظاہر ہے کہ عربوں کا اپنا لہجہ ہے, ہر آدمی اس لہجے کی, یہ جو ہمارے یہاں قرات اور تجوید سکھائی جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو برٹش لہجے میں انگریزی سکھائی جائے, تو جتنی ایک کامیاب کوشش آپ کر سکیں, کافی کر لیتے ہیں لوگ, لیکن کتنی کر سکتے ہیں اتنی کر سکتے ہیں, اس میں رہیں گی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ کہ آپ کی نیت اس میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جناب میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید کی قرات کی یہ تاریخ ہے, قرآن مجید ہمارے پاس اجماع اور تواتر سے محفوظ ہے, اور یہ جو لوگوں نے بعض قصے اخبار احاد کی بنیاد پر مشہور کیے ہیں اور اس طرح کچھ چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن ہو سکتا ہے, یہ بھی قرآن ہو سکتا ہے, یہ سب اخبار احاد ہیں, ان کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بدقسمتی سے امت میں پھیلی ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کتابوں میں بھی موجود ہیں اور لوگ ان کو بیان بھی کرتے ہیں, لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہ قولی تواتر حاصل ہے. تواتر قولی حاصل ہونے کا مطلب ہے اس وقت سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک, اور نہ کسی کو اجماع حاصل ہے, وہ صرف اس قرآن کو حاصل ہے. اور جو لوگ وہ دوسری چیزیں بیان کرتے ہیں وہ بھی اس کو چیلنج نہیں کرتے, یعنی یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں وہ بھی, اور وہ بھی جو کچھ ہے وہ ہم اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ اخبار احاد پر مبنی ہے, اور اخبار احاد سے قرآن سرے سے ثابت نہیں ہے. یہ بات اصول میں سمجھ میں آ گئی. اب اس بات کی روشنی میں آپ اس پہلی بات کو دیکھیے جہاں سے میں نے اس بحث کی ابتدا کی, کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے, 25 صفحے پر پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے اور جسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کرتی ہے. یعنی قرآن صرف وہی, اور کوئی قرآن در حقیقت قرآن ہے ہی نہیں, اگرچہ کچھ لوگ اخبار احاد کی بنیاد پر بعض اس کی آیات کو قرآن کہتے ہیں, لیکن قرآن صرف نہیں, اس لیے کہ اجماع اور تواتر صرف اسی کو حاصل ہے. اس کے بعد جناب آگے چلیے قرآن مجید پر اگر اس کے نظم کی روشنی میں تدبر کیا جائے تو اس کے داخلی شواہد بھی پوری قطعیت کے ساتھ یہی فیصلہ سناتے ہیں. یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ اجماع اور تواتر قرآن مجید کی اسی قرآت کو حاصل ہے, دوسری جانب ایک اور عجیب و غریب معجزہ ہے. یعنی ایک تو قرآن کا اعجاز یہ ہے نا کہ اس کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے قولی تواتر سے پڑھ کے منتقل کرنے کا کام شروع کر رکھا ہوا اور کبھی ختم نہیں ہوا, نہ اس وقت ختم ہو رہا ہے. یعنی حفظ قرآن کے خلاف تحریک چلائیے تب بھی ختم نہیں ہوتا, وہ جاری ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ نسل بعد نسل اس کو بین ہی اسی طرح پڑھ کر سنا رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اور اگلی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں. ایک دوسرا عجیب معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید, یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے, کوئی دوسری قرآت جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کو لائیے اور اس قرآن کے اندر ڈالنے کی کوشش کیجئے تو اس کے معنی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. یعنی ایک دوسرا عجیب و غریب پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید اس کو معنوی لحاظ سے بھی قبول نہیں کرتا, یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اگل دیتا ہے اس کو. خود قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ باطل, کوئی باطل چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی, لا یاتی الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ. اور یہ بالکل ایک قطعی حقیقت ہے. یعنی کوئی قرآت اٹھا کر لائیے جو معنی پر اثر انداز ہوتی ہے, ایک تو لب و لہجے کے اختلافات اور اس طرح کی چیزیں جو معنی پر اثر انداز ہوتی ہے, آپ حیرت انگیز طریقے سے دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی آیت اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ انگریزی زبان کا ایک جملہ پڑھتے ہیں اور اس کے 10 معنی لغت میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو باقی معنی کو جملہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے, ایک کو قبول کرتا ہے, بالکل ایسے ہی کرتی. یعنی بالکل ایسا ہی معاملہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید پر اگر اس کے نظم کی روشنی میں تدبر کیا جائے تو اس کے داخلی شواہد بھی پوری قطعیت کے ساتھ یہی فیصلہ سناتے ہیں. مدرسہ فراہی کے اکابر اہل علم نے جو کام اس زمانے میں قرآن پر کیا ہے اس سے یہ بات بالکل مبرہن ہو جاتی ہے, بالکل مدلل ہو جاتی ہے کہ قرآن کا متن اس کے علاوہ کسی دوسری قرآت کو قبول ہی نہیں کرتا, یعنی معنوی لحاظ سے قبول ہی نہیں کرتا. آپ ڈالیے, ہے بھی خبر واحد, ویسے ہی رد کر دینی چاہیے, کوئی اصرار کرے تو لائیے, تو قرآن مجید اس کو اگل کے پھینک دے. یعنی بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی گول خانے میں چوکھٹی میخ لگانا چاہیے, نہیں لگے گی. یعنی یہ دوسرا بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے اس قرآن کے بارے میں. استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن میں کوئی شخص اگر چاہے تو اس کی مثالیں جگہ جگہ دیکھ سکتا ہے. ہمارے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی نے جب تدبر قرآن لکھی ہے تو جہاں جہاں قرآت کا کوئی اختلاف معنی پر اثر انداز ہوتا ہے وہاں یہ بتا دیا بحث کر کے, دیکھیے قرآن اس کو قبول نہیں کرتا, معنوی لحاظ سے بھی قبول نہیں کرتا. یعنی بالکل ایسے سمجھیے اٹھا کے پھینک دیتا ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگل دیتا ہے وہ, کہ نہیں یہ میرے قریب نہ لاؤ اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا بڑا غیر معمولی معجزہ ہے. ایک تو قرآن کا ہزاروں لوگوں کی زبان سے نقل ہونا, اور پھر یہ کہ اگر کوئی غلط چیز لا کے اس میں ڈالنے کی کوشش کی جائے جو اس کے معنی پر اثر انداز ہوتی ہو, وہ قبول نہیں کرتا اس کو. وہ خود لکھتے ہیں, یہ مولانا اصلاحی نے لکھا ہے, وہ خود لکھتے ہیں, قراتوں کا اختلاف بھی اس تفسیر میں دور کر دیا گیا ہے. یعنی انہوں نے اپنی تفسیر کے بارے میں لکھا ہے کہ قراتوں کا اختلاف بھی اس تفسیر میں دور کر دیا گیا ہے. معروف اور متواتر قرات وہی ہے جس پر یہ مصحف ثبت ہوا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس قرات میں قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ کی تعویل لغت عرب, نظم کلام اور شواہد قرآن کی روشنی میں اس طرح ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی شک کا احتمال باقی نہیں رہتا. یعنی ایسی واضح تعویل ہوتی ہے قرآن کی اصل قرات کے اوپر کہ کسی دوسری چیز کے داخل ہونے کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا. چنانچہ میں نے ہر آیت کی تعویل اسی قرآت کی بنیاد پر کی ہے, اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس کے سوا کسی دوسری قرآت پر قرآن کی تفسیر کرنا اس کی بلاغت, معنویت اور حکمت کو مجروح کیے بغیر ممکن نہیں. یعنی یہ معنوی شہادت ہے. ایک طرف یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ پیش کرنے کی جسارت کی جاتی ہے وہ سب اخبار احاد پر مبنی ہے, اسی بنیاد پر ختم کر دینا چاہیے اسے. لیکن اگر کوئی آدمی اس کو لائے تو ہم قرآن مجید کے متن کی اپنی دلالت سے بتا دیں گے کہ دیکھو قبول نہیں کر, وہ اٹھائے گا اور پھینک دے گا اس کو. تو یہ چیز جو ہے یہ تدبر و قرآن میں بڑی وضاحت سے نمایاں ہو جاتی ہے. نہیں قرآن کے مقابلے میں آئے گی، قرآن مجید کے مقابلے میں جب کھڑی ہوگی آ کے تب رد کی جائے. دیکھیے اس میں قرآن نے یہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ آپ اپنا یہ جو بازو ہے اس کو دھوئیں، یہ حکم دیا جائے کہ بازو کو دھوئیں، تو یہ بتانا پڑے گا نا کہاں تک دھوئیں، یہاں سے لے کے آپ یہاں تک دھوئیں. اگر یہ کہا جائے کہ مسا کرو تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں. نہیں، اس کی دلیل خود قرآن میں ہے. قرآن مجید نے جہاں وضو کا حکم دیا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد آگے مسے کا حکم دیا ہے، اور وہاں یہ نہیں بتایا کہ کہاں تک. اس لیے کہ یہ بتانا بالکل عقل عام کے خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف. اب یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ارجو لکم ال القابین، اپنے پاؤں دھو ٹخنوں تک. اگر مسے والی قرات مانی جائے تو یہ ال القابین کے الفاظ نکالنے پڑیں گے، تو قرآن مجید اس کو قبول نہیں کرتا. یعنی آپ وہ لفظ نکالیے ورنہ وہ نہیں مانے گا. اور اس نے آگے خود بتا دیا، آپ مسے کی آیت پڑھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسے کے لیے بیان کیا نا کہ کن کن اعضاء کا مسا کرو، تو یہ نہیں بیان کیا. یہ عقل عام کے بالکل خلاف ہے کہ یہ بتایا جائے کہاں تک. بھائی مسے کی کوئی غایت نہیں ہوتی، کوئی انتہا نہیں ہوتی. دھونے میں تو آپ کو بتانا پڑے گا یہاں تک دھوئیں، یہاں تک دھوئیں، یہاں تک دھوئیں. تو قرآن نے وہاں صرف اتنا نہیں کہا کہ پاؤں دھو، یہ بتایا کہاں تک دھو. تو کہاں تک والے الفاظ نکال دیجئے تو پھر دوسری قرآت داخل ہوگی نا، ورنہ داخل نہیں ہو سکتی. ایسا ہی معاملہ ہر جگہ، ہر جگہ بتا سکتے ہیں ہم کہ دیکھیے اگر اس کو آپ کریں گے تو قرآن سے یہ نکالنا پڑے گا. یعنی ایک چیز داخل کرو دوسری نکالو، ورنہ وہ داخل ہونی نہیں ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دیتا. یہ تو بعد کے دور کی بات ہے نا، بعد کے دور میں تو اور بھی بہت کچھ ہوا ہے. یعنی ابتدا میں یہی تینوں اسباب پیدا ہوئے، اس کے بعد تو پھر جب ایک مرتبہ دروازہ کھل گیا تو پھر دسیوں چیزیں پیدا ہوتی چلی گئی. اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے اس چیز کی کے حقائق رکھ دیے ہیں. یعنی یہ بتا دیا ہے کہ خود قرآن مجید کی اپنی تاریخ کیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس جو مصحف ہے وہ کس طرح اجماع اور تواتر سے ہم کو ملا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ قرآن مجید کی قرات میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یعنی جو اختلافات بھی پیدا کیے ہیں لوگوں نے، یہ صدیوں بعد پیدا کیے ہیں. وہ سارا معاد بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ رسول اللہ نے اس قرات کو کیا، وہ ایک ہی قرات تھی، اسی پر صحابہ کرام نے قرآن پڑھا اور اسی کو انہوں نے جاری کیا. تاریخی معاد بھی یہی بتا رہا ہے. بعد کے ادوار میں لوگوں نے جس طرح دوسرے فتنے پیدا کیے ہیں، اسی طریقے سے یہ فتنے بھی پیدا کیے ہیں. لیکن اب یہ ضروری ہے کہ اس معاملے میں جو مواد ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں آ گیا ہے اس کا جائزہ لیا جائے. یعنی اس کی کیا نوعیت ہے. اس لیے کہ جو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ مواد بھی صدی بعد دو صدی بعد ہی آیا ہے، لیکن جائزہ لے کر دیکھا جائے کہ وہ ہے کیا، اس کو بھی ذرا اندازہ کیا جائے. یہاں ہو سکتا ہے کہ سبعت احرف کی روایت بھی بعض لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنے. موطا میں یہ روایت اس طرح بیان ہوئی. یعنی عین ممکن ہے کہ یہ ساری بحث سننے کے بعد آپ حدیث کی کتاب اٹھائیں اور اس میں آپ کو ایک روایت مل جائے، ایک یا دو تین چار مل جائیں، جو پھر کچھ الجھن کا باعث بنے کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ کو اس کی حقیقت بتا دوں. یہ روایت سن لیجئے کیا ہے. اسی سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب فتنے پیدا ہوتے ہیں تو کیسے پیدا ہوتے ہیں. موطا میں یہ روایت اس طرح بیان ہوئی ہے. موطا جو ہے حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس میں یہ روایت بیان ہوئی ہے. اور میں نے اس لیے موطا سے اس کا متن لیا ہے کہ وہ پہلی کتاب، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ قدیم ترین زمانے میں یہ کس وقت پیدا ہوا ہے. یہ پوری تاریخ اس کی معلوم ہو جائے گی آپ. روایت یہ ہے کہ ان عبد الرحمن ابن عبد القاری انہ قال سمیت عمر ابن الخطاب یقول سمیت ہشام ابن حکیم ابن حزام یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأها. یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے یہ سنا. سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں یہ روایت بیان کی جا رہی ہے کہ ان سے میں نے سنا، انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام، ایک صحابی ہیں، ان کو سورۃ فرقان، سورہ فرقان جو قرآن میں ہے، یہ پڑھتے ہوئے سنا اور یہ اس سے مختلف تھی جیسے میں اس کو پڑھتا تھا. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا گیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ میں نے ایک دن ہشام بن حکیم بن حزام ایک صحابی کو قرآن اس سے مختلف طریقے پر پڑھتے ہوئے, اس سے مختلف قرآت پر پڑھتے ہوئے سنا جیسے کہ میں اس کو پڑھتا رہا ہوں. وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَقْرَانِيهَا, یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں جس طریقے سے پڑھتا تھا مجھے حضور نے پڑھایا تھا ایسے, یعنی ایسے ہی مجھے قرآن پڑھایا گیا تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک صحابی ہشام بن حکیم بن حزام یہ مجھ سے مختلف, کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عمر بن الخطاب, کہ میں نے اس سے مختلف طریقے پر ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. فَقِتْتُ نَاجِلَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَلْتُ حَتَّى انصَرَف, کہتے ہیں کہ میں تو بس لبک پڑھنے کو تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک کروں میں, لیکن نماز پڑھا رہے تھے, نماز میں پھر کیا جا سکتا ہے, صبر ہی کیا جا سکتا ہے نا. یعنی قرآن مجید وہ پڑھا رہے تھے نماز میں اس سے مختلف طریقے پر. تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں قریب تھا کہ پل پڑوں ان کے اوپر کہ یہ کیا کر رہے ہو. بہرحال کہتے ہیں میں نے صبر کیا, حتی انصرف, یہاں تک کہ انہوں نے نماز ختم کی. ثم لببته بردائه, جیسے ہی نماز ختم کی تو میں نے اس کی چادر پکڑ لی, میں نے کہا ادھر آؤ میاں, اور میں گھسیٹتا ہوا فجئت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. فقلت یا رسول اللہ انی سمعت ھذا یقرا سورۃ الفرقان علی غیر ما اقراتنی, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو بالکل اس سے مختلف طریقے پر سورۃ فرقان پڑھتے سنا ہے جیسے آپ نے مجھے پڑھائی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا دل تھام کر سنیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسل ہو, اس کو چھوڑ دو. ثم قال, پھر آپ نے اس شخص سے ہشام سے کہا اقرا یا ہشام, پڑھو سورۃ فرقان پڑھو, کیسے پڑھتے ہو تم. فقرا القراۃ التی سمعت ہو یقرا, تو اس نے بالکل ویسے ہی پڑھی جیسے کہتے ہیں میں نے اس کو سنا تھا پڑھتے ہوئے, یعنی ویسی مجھ سے مختلف طریقے سے اس نے پڑھ دی ویسے ہی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور نے کہا ہاکذا انزلت, ایسے ہی اتری ہے. ثم قال لی, پھر مجھ سے کہا اقرا, عمر تم پڑھو. فقرا تو ہا, میں نے اس طرح پڑھی جیسے میں پڑھتا تھا. فقال ہاکذا, آپ نے کہا ایسے بھی اتری. انا حاضل قرآن انزل علی سبعت احرف, یہ قرآن تو سات طریقوں سے اترا ہے, فقر و مات یسر من ہو, جیسے مرضی پڑھ لیا. اس روایت کو آپ پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ ایک طرف وہ سارا معاد ہے, دوسری طرف یہ روایت ہے. اس روایت پر سند کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہے, بڑی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت بیان ہوئی. سند کے لحاظ سے اس پر کوئی اعتراض, سند سمجھتے ہیں نا, یعنی جو راوی بیان کر رہے ہیں جن کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, ان میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں, سارے ثقہ لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, بیان کیا جاتا ہے. اب جناب یہ دیکھیے کہ اس روایت کا حال کیا ہے, یعنی ذرا اس کے اوپر غور کر کیجئے کہ اس روایت کو اگر مانا جائے, تسلیم کر لیا جائے, تو پھر کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس روایت کے بارے میں زیل کے چند حقائق اگر پیش نظر رہیں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بالکل ہی بے معنی روایت ہے جسے اس بحث میں ہرگز قابل اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی یہ کیسی بےہودہ اور بے معنی روایت ہے, اس کا میں بھی تجزیہ کروں گا تو آپ پر واضح ہو جائے گا, اس سے بھی واضح ہو جائے گا کہ سند کے ساتھ ہمارے ہاں کیسی کیسی چیزیں داخل ہوئی ہیں. سب سے جو پہلا سوال ہے, یہ ہم اس کو پڑھیں گے بعد میں, جو کچھ میں نے لکھا ہے ذرا اس کا تجزیہ کیجیے. سب سے جو پہلا سوال اس روایت کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بیان کیا گیا نا کہ قرآن مجید سات قراتوں پر اترا, سات حرفوں پر اترا. اصل الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں, انزل القرآن علی سبعۃ احرف, قرآن سات حرفوں پر اترا ہے, قرات کا لفظ نہیں ہے. اب یہ روایت تو ہو گئی, حدیث کی کتابوں میں نقل ہو گئی, لوگ اب یہ طے کرنے بیٹھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی اس روایت میں جو کہا گیا ہے کہ سات حرفوں پر قرآن اترا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس امت کی پوری تاریخ میں کوئی شخص اس کا کوئی مطلب نہیں بتا سکتا، یعنی کوئی بھی نہیں بتا سکتا. چنانچہ آپ ذرا یہ پڑھیے، اول یہ کہ یہ روایت اگرچہ حدیث کی امہات کتب میں بیان ہوئی ہے، یعنی حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، لیکن اس کا مفہوم ایک ایسا معمہ ہے جسے کوئی شخص اس امت کی پوری تاریخ میں کبھی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ مطلب کیا ہے عارف کا، کیا معنی ہے؟ امام سیوتی نے، یہ ایک ہماری تاریخ کے بڑے آدمی ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ بھی لوگوں نے لکھا ہوتا رتب یابس سب اکٹھا کر دیتے ہیں، یعنی انسائیکلوپیڈیا. امام سیوتی نے اس کی تعین میں، یعنی اس کے مفہوم کو متعین کرنے میں، کیا مطلب ہے اس کا، 40 کے قریب اقوال اپنی کتاب الاتقان میں نقل کیے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ 40 کے قریب آ رہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ کیا مطلب ہے. ایک کہتا ہے یہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ہے، تیسرا کہتا ہے یہ، کبھی اتفاق نہیں ہو سکا اس پر. یہ ان کی مشہور کتاب ہے الاتقان، علوم القرآن پر اس میں نقل کیے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کی کمزوری کا احساس کر کیا ہے، یعنی وہ اقوال جو ہے وہ 40 ہو گئے نا، اب وہ ظاہر ہے کہ ایک عاقل بالغ آدمی ہے، تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بنتی نہیں بات، یہ بھی نہیں بات بنتی، یہ بھی نہیں بات بنتی، یہ بات اگر کی جائے تو یہ بھی بڑی نامعقول لگتی ہے. تو سب کی کمزوری کا احساس کر کے موطا کی شرح تنویر الحوالق، موطا وہ کتاب ہے جس میں وہ روایت آئی ہے اور اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے تنویر الحوالق کے نام سے، بلاخر اعتراف کر لیا ہے کہ یہ جو روایت ہے اسے من جملہ مشابہات مان لیا جائے، یہ آیات متشابہات کی طرح، جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے. یعنی یہ اعتراف کیا انہوں نے، اسے من جملہ متشابہات ماننا چاہیے جن کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ لکھتے ہیں، یہ ان کا قول ہے جو میں نے، اس ساری بحث انہوں نے جتنی نقل کیا اس کے بعد انہوں نے آخر میں خلاصہ یہ لکھا ہے، وَأَرْجَوْهَا اِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالْ اِنَّا هَذَا مِنَ الْمُتْشَابِهِ الَّذِي لَا يُدْرَى تَعْوِيلُهُ، کہ میرے نزدیک سب سے بہتر رائے اس معاملے میں ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ روایت ان امور متشابہات میں سے ہے جن کی حقیقت کسی طرح سمجھی نہیں کی جا سکتی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا مطلب ہے اس کا. کیا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی جو روایت بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب تو سمجھا دو، کیا ہے؟ 40 کے قریب اقوال ہیں اور پھر ان میں سے بھی کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیش کیا جا سکے یا اس کو بتایا جا سکے، ایک سے ایک لغو، ایک سے ایک بے معنی مطلب اس کا بیان کرتا. اب اس کے بعد بھائی معقول ترین بات جو ہے نا اس میں، وہ یہ کہی جا سکتی تھی، کتنا وقت ہے جی باقی، جو معقول ترین بات اس معاملے میں کہی جا سکتی تھی اس روایت کے بارے میں، وہ یہ کہی جا سکتی تھی کہ یہ جو اختلاف تھا نا دونوں بزرگوں میں، یہ اصل میں لہجے کا اختلاف ہوگا. یہ معقول ترین بات یہ ہو سکتی تھی کہ لہجے کا اختلاف ہوگا. لہجے کا اختلاف تو بالکل ایک قاعدے ضابطے کی چیز ہے، یہ ظاہر ہے کہ لغت کا، لہجے کا اختلاف، ایک علاقے کے لوگ ایک طرح بولتے ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ بولتے ہیں، تو حضرت عمر خامخواہ متشدد ہو گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہ ذرا اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہوگا بیچارہ، تو انہوں نے اپنے لہجے میں سنا. تو یہ ایک معقول بات ہو سکتی تھی کہ نہیں کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں ہوا، صرف اتنی سی بات ہوئی کہ لہجے کا دونوں میں فرق تھا. جیسے ہم کو کوئی قرآن پڑھتے دیکھے تو وہ کہے کہ بھائی کیا پڑھ رہے ہو، تو ظاہر ہے پڑھ تو وہی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا لہجہ ہندوستانی ہوتا ہے. تو یہ ایک معقول بات ہو سکتی تھی، لیکن اب آگے کیا مصیبت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو دونوں بزرگ ہیں، یعنی وہ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں قریشی، یعنی ایک معقول بات جو ہو سکتی تھی وہ بھی نہیں ہو سکتی. اگر یہ بات ہوتی تو چلیے ہم کہتے ہیں جی اس روایت کا ایک مطلب ہم نے اچھا بیان کر دیا ہے کہ اصل میں حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ یہ مجھ سے مختلف لہجے میں پڑھوگا کوئی بدو کہیں سے آ گیا، یا ہو سکتا ہے کہ بنی تیم کا کوئی آدمی آ گیا ہو، حزیل کا کوئی آدمی آ گیا ہو، یا نجد سے کوئی آدمی آ گیا ہو، یا فلاں جگہ سے کوئی آدمی آ گیا ہو. تو ممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی آدمی آیا، اس نے آ کے قرآن پڑھا، اور قرآن جب اس نے پڑھا تو حضرت عمر کو اس کی قرات مختلف معلوم ہوئی، یعنی ان کو اس کا لہجہ مختلف معلوم ہوا. تو کیا قیامت ہے؟ ایسے ہی حضرت عمر تشدد میں آ گئے ہوں گے، رسول اللہ کے پاس لے گئے، حضور نے ٹھیک ہی بیان کیا کہ بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں. یہ بات ہم کر کے اس روایت کو معقولیت کے دائرے میں لے آتے، لیکن مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ دونوں بزرگ قریشی، یعنی نہ وہ بدو ہے، نہ وہ بنو تیم کا ہے، نہ وہ نجد کا ہے، نہ وہ نجران کا ہے، دونوں ایک ہی قبیلے کے، دونوں خالص قریشی، اس لیے دونوں کے لہجے میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس بات کو بھی آگے بیان کر دیا کہ ایک معقول توجیہ ہو سکتی تھی، یعنی اس روایت کو ہم مان لیتے دوم یہ کہ اس کی واحد معقول توجیہ اگر کوئی ہو سکتی تھی تو یہی ہو سکتی تھی کہ سبع احرف کو, وہ سات حرفوں پر قرآن نازل ہوا ہے, کو اس میں عربوں کے مختلف لغات اور لہجوں پر محمول کیا جائے, یعنی یہ خیال کر لیا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روایت کا متن ہی اس کی تردید کر دیتا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ ہشام اور عمر فاروق جن دو بزرگوں کے مابین اختلاف کا ذکر اس روایت میں ہوا ہے وہ دونوں قریشی ہیں, جن میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی اختلاف کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو معقول ترین توجیہ ہو سکتی تھی وہ بھی نہیں ہو سکتی. ابھی ہم اس پر بہت بحث کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ روایت کس کس پہلو سے بالکل ہی بےہودہ روایت ہے, جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں داخل ہو گئی ہے. اس پر بہت بحث کریں گے اب, لیکن اب انشاءاللہ آئندہ نشست.